حضرت یعقوب علیہ السلام کا کردار اس باپ کی حیثیت سے بہت خوبصورت ہے اور قرآن کے اس حکم کی واضح تعبیر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے بعض بچے یا بیویاں یا شوہر بھی ہو سکتا ہے، ازواج کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. کیا کرو؟ فاحذروہم، محتاط رہو ان سے کہ ان کی دشمنی کو ایک نقصان نہ دے تمہیں. لیکن تمہارا رویہ کیا ہو؟ وہ انتعفو، معاف کر دو، عفو سے کام لو، وتصفحو، درگزر کرو، وتغفرو، بخش دو، معاف کر دو. فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تمہارے لیے غفور رحیم ہو جائے گا. معاف کرنے کے لیے قرآن میں تین لفظ ہیں اور یہ تینوں اس جگہ کرتے ہیں. کافروں تک کو، جان کے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے بھی کیا کہا گیا؟ معاف ہو، بس ہو، بس. لیکن یہ تین لفظ اولاد کو معاف کرنے کے لیے یا شوہر یا بیوی کو معاف کرنے کے لیے استعمال ہوئے، اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ اسی معافی میں بھلائی. اب آپ دیکھیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام اپنے ان بچوں کو معاف نہیں کرتے، نتیجہ کیا نکلتا معلوم ہے؟ انتہا پسندی میں ان کو ٹھکانے لگا دیتے. وہ جو ایک رشتے کو ٹھکانے لگا چکے تھے، ان کے لیے پھر دوسرا بھی کیا اہمیت رکھتا؟ کیونکہ شیطان ہے نا انسان کے ساتھ. تو گھریلو زندگی کا بھی، ماں اور بچوں کے درمیان یا شوہر اور بیوی کے درمیان بھی، جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ معاف کر دو. اور ان کو پتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود اگنور کرتے ہیں. بعض اوقات پتا بھی ہو کہ بچے یا شوہر کچھ غلط بیانی کر رہے ہیں، تو اس پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ آنکھیں بند کر لینی چاہیے. اسی میں خیر ہے. یوسف علیہ السلام کے اندر ایک بہت بڑی خوبی یہ نظر آتی ہے کہ اتنا حسن ان کو اللہ نے دیا، لیکن وہ ہر جگہ ہمبل نظر آتے ہیں. انہوں نے کہیں تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا اس حسن کی بنیاد پر. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی کوئی تعریف کر دے یا ذرا سا ہمارے بارے میں کوئی اچھے لفظ بول دے، تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور انسان کو انسان نہیں سمجھتے. یہی ان کی بہت بڑی کوالٹی ہے کہ وہ حسین تھے، لیکن جو صفت غالب تھی وہ محسن کی تھی. ایک حسین ہونا ہوتا ہے، حسین کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت. وہ تو بائی برتھ تھے، اس میں ان کا اپنا کیا کمال تھا؟ کچھ تھا. مثلا ہم اگر خود کو خوبصورت سمجھے تو اس میں ہماری کیا ایفرٹس ہیں؟ جو ناک نقشہ اللہ نے دیا وہ دے دیا نا، جو فزیک دی، جو قد دیا، جو کچھ بھی، جیسا بنایا، ہاتھ انگلیاں، جو بھی. لیکن جس کوالٹی کے بنا پر انسان کی قدر ہے، وہ صرف حسن نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ احسان. حسن سے آگے بڑھ کر احسان. خوبصورت حسین ہونا نہیں، محسن ہونا. وہ جو بھائی پلان کر رہے تھے کہ قتل کر دیتے ہیں، تو ایک بیچ میں جو بولا کہ نہیں چھوڑو، قتل نہیں کرو، اس کی وجہ سے یہ سارے آگے تک یوسف علیہ السلام کو جو آگے جتنے بھی کام کیے انہوں نے، اس سب میں ان کا ایک ہاتھ رہا نا. پھر ہاں، بچایا تو نہیں اس سے، لیکن ایک بڑی برائی سے روکنا بھی ایک جرات کا کام ہوتا ہے. پھر نو بھائی ایک طرف ہے اور ایک کہہ رہا نہیں ایسے نہیں کرو. بعض اوقات میجورٹی ایک طرف ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص سے ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں، ہم یہ زبان کھولتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری بلا سے ہوتا تو ہو. ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے کہ جس چیز کو غلطی سمجھے اس کو کیسے نہیں کہ غلط ہے. جب سزا کے طور پہ آزمائش آتی ہے تو انسان بابیلا کرتا ہے، صبر مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ہوتی ہے تو انسان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے. یہ ہر ایک اپنے پرکھنے کے لیے ہے، خود کو پرکھنے کے لیے. کہ مثلا اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی مخالفت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں، اس لیے مجھے فکر کی ضرورت نہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آزمائشیں آئیں، ایک کے بعد ایک دکھ آیا، تو اس پر آپ کا رویہ ہمیشہ کیا رہا؟ اندر سے اطمینان کا رویہ تھا کہ ایک ظلم ہے، ایک زیادتی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ کبھی بھی جب آزمائش آتی ہے نا، یہ جس چیز کو بھی آپ آزمائش سمجھتے، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کیا اس آزمائش سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں یا دور ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزمائش ڈالتا اس لیے کہ بندہ میرے قریب ہو جائے, اپنی طرف لانا چاہتا ہے اس کو. وہ دنیا میں اتنا محب ہوتا ہے کہ اس کو خدا بھول جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے دنیا چھڑا کے اس کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مزید مضبوطی دینا چاہتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے کہ بے اہم انسان تھے ایک طرح سے, لیکن اس کے بعد ایک آزمائش کو سزا تو نہیں سنتے. وہ کس لیے تھی؟ کہ ان کی مضبوطی مطلوب تھی کہ زیادہ سن نہ آئے. یہ ایک اور کسی نے دلچسپ بات لکھی, کہتے ہم نے بچپن میں سنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ, اور پھر ہمیشہ سنا کہ لوگ دلہن پر سورت یوسف پڑھ کر پونکتے ہیں تاکہ وہ بہت حسین لگے. جب عورت حاملہ ہو تو سورت یوسف پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تاکہ بچہ خوبصورت ہو. جب سورت یوسف معنی اور تفسیر سے پڑھی اور آپ کے ساتھ پڑھی تو دل کی جو کیفیت ہے وہ بیان نہیں کر سکتی. سب سے پہلے اللہ کی تدبیر, حکمت, مصلحت ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. یعقوب علیہ السلام کا کردار اور صبر, یوسف علیہ السلام کا کردار اور تقویٰ, بھائیوں کو معاف کرنا اعلیٰ کردار, جس کو پڑھ کر سن کر پہلے دن تو خاص طور پر اپنے اندر بھی تبدیلی محسوس ہوئی. انہوں نے بہت اچھا کمپیرزن کیا ہے کہ ہم قرآن کو کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں, خوبصورت بننے کے لیے ظاہر سے, شکل اچھی ہو جائے, دلہن خوبصورت نظر آ جائے, لیکن حقیقت میں تو یہ صورت انسان کو اگر واقعی اس کو مان جائے اندر سے خوبصورت بنا دیتی, اس کے رویے اور اس کے انسانی معاملات کو خوبصورت بنانے والی. لیکن ہم اس پہلو پر تو قرآن پہ غور ہی نہیں کرتے, ہم صرف ظاہریت پرست ہیں. باقی پیغمبروں کی طرح حضرت یوسف کی صورت میں تبلیغ کرتے نظر نہیں آتے ایک دو جگہ کے علاوہ, اور انہوں نے بہت مناسبت سے بات کی اپنوں کے علاوہ کہیں پر, باقی نبیوں کی طرح ان کی مخالفت ہوتی بھی نظر نہیں آتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے. باقی نبیوں کو زندگی کے پہلے حصے میں کوئی آزمائش نہیں دیکھنی پڑی, وہ 40-40 سال تک ایک نارمل لائف گزارتے رہے, نہ انہیں گھروں کی جدائیاں, نہ شہروں کی, نہ کچھ اور, نہ جیل, نہ کچھ, نبوت کے کام سے پہلے نارمل لائف کی. لیکن جو ہی انہوں نے اعلان کیا تو ساری قوم پیچھے پڑ گئی. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ پہلی زندگی مختلف آزمائش میں گزری, اور اس سے ایک اور بات پتا چلتی کہ ہر شخص کی آزمائش مختلف ہوتی. کئی لوگوں کی مخالفت گھر کے باہر بہت ہوتی, اور کچھ لوگوں کی مخالفت گھر کے اندر ہوتی. بہرحال اللہ کا اپنا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے تبدیل نہیں کی, جب ظاہر ہے کہ ساری حکومت مصر ان کے ہاتھ میں آ گئی اور خدمت کے ذریعے انہوں نے عوام کے دل جیتے, تو ایک طرح سے لوگوں کے اندر اچھا نام پیدا کیا. نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان والوں کے لیے. تاریخی روایات ہے کہ 500 سال تک یہ خاندان, کون سا خاندان تھا یہ؟ بنی اسرائیل. یہی سے تو بنی اسرائیل شروع ہوئے, لیکن ابھی یہ اہل کتاب نہیں بنے تھے, وہ حضرت موسیٰ کے دور میں بنے تھے جب کتاب ملی تھی. تو یہ بنی اسرائیل اس وقت تک کیا تھے؟ بہت عزت کے ساتھ رہے تھے. یہ لکھتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک معتدل شخصیت سامنے آتی ہے, بہت بیلنسڈ پرسنالٹی. حالات کی سنگینی ہے, ان کا رویہ کسی طرح بھی متاثر نہیں ہوتا. ہر جگہ یہ چیز نظر آتی ہے نا, کہ جب زلیخا ان کو پھسلانے کی کوشش کرتی ہے یا بھائی ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. ورنہ عموماً کچھ لوگوں کے چڑچڑے پن اور امیچورٹی کے پیچھے یہ توجہ بیان کی جاتی ہے کہ بیچارے کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی, حالات کا مارا ہوا ہے. اور اکثر لوگ یہ باتیں سن سن کے اپنے آپ کو امپروو ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ چونکہ ظلم ہو گیا اس لیے ہم تو اٹھ کے بیٹھیں گے نہیں, اسی میں روتے چلے جائیں گے. اپنوں نے ایسا اور ایسا سلوک کیا اس لیے ایسا ہو گیا. عام طور پر غیر معمولی حالات سے گزرنے والے بچے اپنی محرومیوں کا بدلہ پورے معاشرے سے لیتے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور دوسرے لوگ بھی ان کی بد اخلاقی کے باوجود ہمدردیاں جتا جتا کر ان کے رویوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی سیدھی بات نہیں بتاتا. ہائے بیچارہ, دیکھا نا ماں نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کیا کچھ سکھاتی. ہمیں یہ رویہ بھی بدلنا چاہیے. اگر ایک ماں نہیں نا دنیا میں, اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. وہ جب ایک نعمت لیتا ہے تو وہ کچھ اور ضرور دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ دیتا نہیں. لیکن ہم لوگ ہر وقت چونکہ لفظ باتیں کرتے ہیں، بیکار کے تبصرے کیے جاتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، ہر راہ چلتے کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ وہ. جو لوگ کم از کم قرآن پڑھے ان کو اپنی اس ہیبٹ سے باز آ جانا چاہیے، ہر راہ چلتے انسان کی حالت پہ تبصرہ نہیں کرنا. اچھا اس کے بچے نہیں، کتنا بیچارہ ایسے ہے، اس کا ایک ہی بچہ کیوں ہے، اس کے 10 کیوں ہیں، اس کے ساتھ ہر وقت ہم لوگوں کی ذاتیات میں الجھے ہوئے ہیں. دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کی ذات سے اوپر اٹھنا پڑے گا، اپنی اور لوگوں کی. وہ ایک انگریزی کا مشہور کال ہے نا کہ گریٹ مائنڈز ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈز ڈسکس ایونٹس. ہر وقت آج یہ ہو گیا، آج ہمارے گھر میں بجلی چلی گئی تھی، پھر پانی نہیں تھا، اور پھر ناشتے میں لیٹ ہو گئے، اور پھر وہ ہو گیا، اور پھر وہ، اور پھر سمال مائنڈز ڈسکس پیپل. تو اس پر اپنی پرسنالٹی کو پرکھ لیجئے کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے، اور انصاف کی بات کیجئے. خود کو کبھی رعایت نہ دیا کریں، تب امپروومنٹ ہوگی. ہم ہر بار دوسروں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، فلاں یہ کرتا فلاں یہ کرتا، خود کو بھول جاتے ہیں. ہم نے ہر شخص خود کو رکھ کے دیکھے کہ ہم کیا ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لوگ، آئیڈیاز، فیوچر پلاننگ، کیا ہے ہماری گفتگو کا موضوع. جو شخص دین کا کام کرتا ہے وہ لوگوں کو ڈسکس کرنا بھول جاتا ہے، لوگ اس کی ڈکشنری سے نکل جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اسے یہ ہوتا ہے کہ مجھے کام کیا کرنا ہے. اگر ہم سب بھی اپنی زندگیوں پہ غور کریں نا کہ جب تک قرآن کا سبق یاد نہیں کرنا ہوتا تھا تو لوگ بہت یاد آتے تھے کہ یہ ہو گیا وہ. اب جب قرآن پڑھنا پڑتا ہے تو پھر لوگ یاد آتے ہیں، مگر اچھے سینس میں آتے ہیں، مگر اس طرح کی فضول باتیں نہیں یاد آتی کہ اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہ، اس پہ کوڑ رہے ہیں اور اس پہ جل رہے ہیں، اس پہ مر رہے ہیں. نہیں، اس چیزوں سے انسان اوپر آ جاتا ہے، اور یہ چینج آنا چاہیے قرآن پڑھ کے، غیبت چھٹ جانی چاہیے. اور سچی بات ہے کہ جب اللہ کی عظمت کا احساس بیٹھتا ہے نا دل میں، تو اپنی عظمت، اپنی بھلائی بڑائی سب ختم ہو جاتی ہے. آج 78 نکال لیجیے، یہ بات بہت اہم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بہت خدا پرست آدمی تھے، لیکن اس آیت میں ان کے بھائی اپنے باپ کی ضعیف العمری اور کمزوری کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کو بنیامین کی جگہ رکھ لو، اس کے واپس نہ لوٹنے پر باپ کو انتہائی غم ہوگا. لیکن یوسف علیہ السلام ایک باروب منصف کے روپ میں نظر آتے ہیں، کسی قسم کی جذباتی ترغیب انہیں قانون کا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کرتی، اور بھائی ان کی یہ مضبوطی دیکھ کر پھر مزید اصرار نہیں کرتے. فلم مست اصومن ہو خلص و نجیا، پھر کوئی اور ہی رستہ نکالنے لگتے ہیں. آج لوگ کسی بندہ مومن سے خلاف اصول فیصلہ کروانے کے لیے اپنی مجبوریاں بتا بتا کر جذباتی ہمدردیاں وصول کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ محض ان کی خاطر رد و بدل ہو جانا چاہیے. دنیاوی کاموں میں ایسا کوئی اصرار نہیں کرتے، لیکن دین کا کام کرنے والوں کی جذباتی بلیک میلنگ کر کے ان کو پریشان کیا جاتا ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ عموماً ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو شخص دین سکھا رہا ہو وہ ہماری ہر جائز ناجائز بات کو مان لے اور ہر اصول توڑ دے. ہمیں وہ رخصتیں دیں جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں اور جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے. مثلا آپ کو کہا جاتا ہے ٹیسٹ ٹائم پر ہوگا، آپ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی انسانیت ہے؟ ہماری یہ اور یہ مجبوریاں، اور آپ کہتے ہیں ٹائم پر ہوگا. آپ اپنی آسانی تو کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے. آپ نے بے وقت پرچہ دیا، دوسری کلاس کو ڈسٹرب کیا، وہ پرچہ سنبھالنے میں دقت ہوئی، اس کے نمبر لگانے میں دقت ہوئی، اور ایک ہی کام جب ختم نہیں ہوا تو ریزلٹ بن کے نہیں پایا. یہ سارا پورے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. ایک شخص اور ایک کو دیکھ کے ایک ایک نہیں رہتا، 10 اور لائن میں آ جاتے ہیں. حالانکہ اگر کسی بورڈ، یونیورسٹی، کسی جگہ کا امتحان ہو، کچھ بھی ہو، کبھی ہم ایسی رعایت نہیں مانگیں گے، چاہے ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز ہو گئی ہو. ہم کہتے ہیں پہلے پرچہ دے لیں، پھر باقی کام بعد میں کریں گے. اور دین کے ہر معاملے میں ہمارا یہی حال ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دیندار ہے اس لیے اس کو تو ہر چیز میں ہمارے مطابق ہو جانا چاہیے. نرمی اپنی جگہ ہے، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اصول اپنی جگہ ہے. اگر ہم اصول توڑنے لگ جائیں تو اس سے پھر معاملات میں مشکل ہو جاتی ہے. یہ ایک اور سوال ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو بھائیوں کے ساتھ رخصت کیا اس وقت اللہ کی حفاظت یا توکل کا ذکر نہیں ہے جب وہ کنویں کی طرف لے گئے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بعد میں احساس ہوا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو اللہ کی امان میں نہیں دیا، اس کی وجہ سے یوسف ان سے جدا ہو گئے؟ کیا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، یہی کہتی حصے تفسیروں میں لکھا ہے کہ جس طرح سب پیغمبروں سے غلطیاں ہوئیں اسی طرح حضرت یعقوب کی بھی یہ تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی حفاظت میں نہیں دیا، بھول گئے نا. اور ایک اور بات ہے کہ جب اللہ کا کوئی کام ہونا ہوتا ہے نا تو بھولتے ہم ہیں، ہم دعا پڑھنا بھول جائیں گے، اور جب نقصان ہو جائے گا تو آپ کو یاد آئے گا او میں نے تو صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھی تھی. یہ انسان ہے ہم، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر بھی انسان تھے. پیغمبر کے لیے بھول لفظ استعمال کیا کریں، غلطی نہ کیا کریں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فنسیہ، بھول گئے تھے، ٹھیک ہے، بھول ہو گئی، اور واقعی بھول تھی نا، غلطی نہیں تھی. یوسف علیہ السلام پیدا تو پیغمبر کے گھر میں ہوئے تھے اور پرورش ٹوٹلی سیکولر ماحول میں پائی، اور پھر نبوت مل گئی. ہم کیوں بہانے کرتے رہتے ہیں، ہمیں ماحول اچھا نہیں ملا، ہمیں گھر اچھا نہیں ملا، ہمارے پیرنٹس ریلیجس نہیں تھے، اس لیے ہم کچھ زیادہ اچھے انسان نہیں بن سکے. یہ سب بہانے. انہیں ہارڈلی کچھ اپنے والد سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، کیونکہ بہت ینگ ایج میں 13 کہا جاتا ہے یا 13 سے 14-15، تب دیکھیں کہ اس ایج کے بچے عموماً پختہ تھوڑی ہوتے ہیں. غلام جن کے اوپر اپلیکیشن ہوتی ہے ٹین ایجرز پر، وہ میچیور ایج تو نہیں ہوتی. اگرچہ بچپن کی تعلیم اور تربیت کا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بہت ریلیجس گھرانوں کے بچے بڑے ہو کر بہت بگڑ جاتے ہیں. گھر میں انہیں کچھ سکھایا جاتا ہے، جب وہ باہر کا ماحول دیکھتے ہیں تو بالکل کچھ اور ہو جاتے ہیں، ٹوٹلی ریئیکٹ کر جاتے ہیں. یہ صورتحال بہت تکلیف دہ بھی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنے بچوں کو یوں تربیت دی اور میں نے یوں پالا اور میں نے یوں کیا. نہیں، بس اپنی کوشش تو کرے لیکن حوالے اللہ ہی کے کر دے، سب کچھ اس کے سپرد کر دے. بات یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کا ایک ڈفرنٹ اسٹائل ہے نا، بالکل مختلف انداز ہے. کہ ساری ایجوکیشن کیا ہے؟ سیکولر ہے. ایجوکیشن سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کسی اسکول کالج میں جا کے آپ جماعتیں پڑھے تو پھر ہی جو کچھ وہ مصر میں دیکھ رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے وہ کسی نے ایک دن سوال کیا تھا کہ وہ عورتوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا کہ وہ ایک دم مر گئی تھی؟ تو بات یہ ہے کہ وہ تو غلام تھے اور اس گھر والوں نے ایک طرح سے خرید رکھا تھا ان کو. ان کی اپنی آزادی نہیں تھی وہ شہر میں گھومے پھرے اور جو اپنی مرضی سے کریں سو کریں. ان کی ساری ایکٹیویٹیز لمیٹڈ تھی. اور پھر ان کے نوٹس میں نہیں آئے تھے ایک طرح سے. نوٹس میں تو اس وقت آئے نا کہ جب وہ پورا ایک ماحول کریٹ کیا گیا ان کے لیے. اور پھر یہ بھی ہوتا نا کہ بعض ماحول میں اپیئرنس مختلف ہوتی ہے دوسروں کی نسبت. پوری تیاری کے ساتھ ان کو سامنے لائے، کیونکہ وہ تو ایک چال کے تحت سامنے لا رہی تھی نا. ایک عام انداز انسان کی زندگی کا ہوتا ہے اور ایک یہ کہ پوری تیاری کے ساتھ انتہائی اپنے خوبصورت لباس میں نکلے ہوں گے یا پوری طرح تیار کر کے ان کو سامنے لایا گیا ہوگا، کیونکہ مقصود ہی یہ تھا کہ عورتیں ہیں مجھے باتیں کرنا چھوڑیں. تو اس میں ایک چیز یہ آتی ہے نا کہ جب اللہ اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو وہ لے لیتا ہے، اور اس کے لیے جہاں لینا چاہتا ہے جس طرح کا لینا چاہتا ہے اس کے لیے بندے کو تیار بھی کرتا رہتا ہے. کبھی کوئی بہانہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے، قیامت کے دن بہانے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی نہیں ملا اب ملا اس لیے اب ہم پختہ نہیں ہو سکتے اس میں. یہ تو بہت سے اسٹوڈینٹس میرے یہی کچھ روتے رہتے ہیں، شروع سے جو نہیں کیا تھا اب تو بہت مشکل ہو گیا. نہیں، امام ابو حنیفہ کی مثال میں ہے نا کہ 30 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا دین کا علم اور امامت کے درجے پہ جا پہنچے. تو بات تو ساری انٹرسٹ کی ہے نا. اور کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ کی آپ لائف ہسٹری پڑھتے ہیں، وہ بچپن میں فیل ہو گئے، وہ اپنی کہاں مزدوریاں کرتے رہے، ایک بڑی زندگی انہوں نے ادھر ادھر خواہشوں میں گزاری، پریا کا یک اپیئر ہوئے، ہے نا ایسے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں ماحول کی سپورٹ ملے تو ہی ہم کچھ کریں. اگر نہیں ملے تو کیا ہم اپنے آپ کو ضائع کر دیں؟ نہیں، ضائع نہیں کرنا، ہمیں کچھ کرنا ہے. ڈٹرمنیشن کی ضرورت تو ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ لکھتی ہے سورت یوسف اخلاقیات اور ایمانیات کے درس سے بھری پڑی. قدم قدم پر ہمیں اس سورت کے اندر ایسے پہلو نظر آتے ہیں جو بھرپور اخلاقی مجسمے کا تصور اجاگر کرتے ہیں، جو ایمانی فیض سے سرشار ہیں. خواہ وہ حضرت یعقوب کا کردار ہو یا حضرت یوسف کا، دونوں اپنے اپنے معاملات میں ثابت قدم اور رجوع اللہ میں ملتے ہیں. اس کے برعکس اگر معاملہ آپ کے ستیلے بھائیوں کا ہو یا مصر کی عمراء عورتوں کا، ہر جگہ بد اخلاقیاں انسانی نفس کی پیروی کی بھرپور مثالیں ہیں. جب ہم ان کرداروں کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو ہم کو اخلاق اور ایمان سرخرو نظر آتے ہیں اور شیطانی کاروائیاں ذلیل و رسوا ہوتی نظر آتی ہیں. جن میں سے چند ایک کا ذکر اس طرح ہے. لکھتے ہیں کہ جب عزیز مصر پر سارے کرتوت اپنی بیوی کے کھلے تو اس نے معاملے کو عوام میں لانے کی بجائے وہیں دبا دیا اور حضرت یوسف سے کہا کہ آپ درگزر کر لیں اور بیوی سے کہا کہ تو معافی مانگ لے. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی زد میں کتنا ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو، کسی برائی کو اور وہ بھی ایسی برائی جو کی نہ گئی ہو اس کو عام نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایسے معاملات کو بہت شہرت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو اسکینڈل بس کچھ خبر لگنے کی دیر ہوتی ہے اور اس میں بس جھوٹی باتیں ملا کر عموماً اڑا دیے جاتے ہیں. اس سے لوگوں کی ذاتی زندگی بہت متاثر ہو جاتی. بیانا کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی تو میں سمجھتی ہوں اس کے ایکسیڈنٹ سے بھی بڑھ کر، اور ایکسیڈنٹ کا سبب بھی تو آپ دیکھیں نا کہ پیچھے کیمرے والے لگے ہوئے تھے، پریس لگا ہوا تھا پیچھے. تو اس قسم کے واقعات اور ایسی چیزیں جو ہے، عقل مندی کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ان کو بہت شہرت نہ دی جائے. اس کا سورت نور میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ اس واقعے سے جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنا کردار صاف ستھرا رکھنا چاہیے. ذرا سی غلطی تمام زندگی کے اعمال اعتبار برباد کر دیتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کردار گر جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جیسے اخوان یوسف کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کتنی گواہیاں دینی پڑی. جب دوسری بار یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ واپس نہیں گئے تھے، باپ کو یقین دلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ بستی سے قافلے والوں سے پوچھ لیں، ہم اپنی بات میں سچے. جب یوسف علیہ السلام کی بے گناہی پاک دامنی کا اقرار سارے لوگوں کے علاوہ خود عورتیں اپنی زبان سے کرتی ہیں، یعنی ان بھائیوں کو اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے قافلے والوں کی گواہی چاہیے، بستی والوں سے پوچھ لیجیے، قسمیں کھا رہے ہیں، ہر طریقے سے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں کیونکہ پیچھے کوئی غلط کام کر چکے. جب یوسف علیہ السلام سچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید سچائی اور ان کی کردار کی بلندی کا سبب پیدا کر لیا کہ وہی عورتیں جو کل ان کے جیل میں جانے کا سبب بنی تھی آج ان کو کیا کہنی ہے. کیونکہ حق اپنا آپ منوا کے رہتا ہے، سچ اپنے قدم رکھتا ہے جبکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو مزید ذلیل و رسوا کرنے اور اپنی شان و قصیدے سنانے کی بجائے فرماتے ہیں، میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کرتا. کیا خوبصورت بات ہے نا کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کرتا. نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر جو اللہ چاہے وہ بخشنے والا رحیم ہے. پھر اپنی اس بے گناہی کو فوراً اللہ کا احسان کہتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے برائی سے دور رکھا. جب حضرت یوسف کو ان کے والدین اور بھائی سب مل جاتے ہیں تو آپ جشن منانے کی بجائے خوشی کے موقع پر اللہ کو بھولنے کی بجائے اللہ کے احسانات یاد کرتے ہیں اور اپنے انجام کی فکر کرتے ہیں. فاطر السماوات والارض، ساری کہانی کے آخر میں جو بھی آتا ہے نا تو پورے بندہ مومن کی تصویر آ جاتی کہ ایک شخص جس کے ماں باپ اور سارے بہن بھائی اس کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، مسخر ہو گئے. پوری مصر کی حکومت جو ایک سپر پاور ہے، اتنا زبردست اس کا آرٹ اور کلچر، اور وہ کوئی معمولی حکومت نہیں تھی، معمولی کوئی قیادت نہیں تھی، وہ سب کچھ ان کے قدموں میں ہے. ان کے عوام ان کے شہدائی ہیں ایک طرح سے کہ وہ ان کی خدمت گار ہیں. سب جب ان کے آگے آ کے جھک جاتا ہے، ایک طرح سے یوں لگتا ہے ہر چیز ان کے آگے آ کے جھک گئی ہے، تو وہ اس میں سے کسی چیز کو اپنا مطلوب و مقصود نہیں بناتے، کسی چیز کا سہارا نہیں لیتے. اور حقیقی معنوں میں جو ایک بندہ مومن کو ہونا چاہیے وہی کردار ظاہر کرتے ہیں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا کا جو نفس ہے یہاں قابل ذکر، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، ان میں سے کوئی چیز بھروسے کے قابل نہیں. مجھے فکر ہے کس بات کی؟ توفنی مسلما، اس لیے کہ اسلام کی حالت میں فوت نہ ہوا تو یہ بادشاہت اور یہ سب لوگوں کا جھکنا اللہ سے نہیں چھڑا سکتا. اور ایک پیغمبر کہہ رہا ہے توفنی مسلما، اللہ اسلام میں فوت کرنا. ہم کتنی دفعہ اپنے لیے سنجیدگی سے یہ دعا مانگتے ہیں توفنی مسلمان، ہم تو سمجھتے ہیں تو بہت نیک ہے، ہمیں مزید تو فکر کی ضرورت ہی نہیں. الحقنی بالصالحین، اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھ، یعنی نیکوں کی صحبت چاہیے، نیک لوگوں کی مجلس چاہیے. الحقنی بالصالحین، ان کا مطلوب اور منزل اور مقصود یہ چیزیں ہیں. ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمیں کہاں امان ملتی ہے؟ ہمارے لیے راحت کے سامان کیا ہے؟ وہاں دنیا متاع، وما الحياة في الدنيا في الآخرة إلا متاع. متاع کس کو کہتے ہیں؟ استعمال کا سامان. یعنی آخرت میں پہنچ کر جب ہم دنیا پہ نظر ڈالیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ کہ یہ تو صرف ضرورت کا سامان تھا، اصل راحت اور عیش اور خوشی اور خوبصورتی تو جنت ہے. وہاں سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب اصلی چیزیں جن پہ ہم مرے مٹے رہے. اچھا یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ اگر آپ کو کچھ یاد ہو جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کم چیزوں کے مالک تھے. اس وقت آپ کے لیے اپنا پینسل کیس بڑا اہم تھا، آپ کا بیگ، آپ کی الماری، آپ کے کھلونے اتنے امپورٹنٹ تھے کہ کوئی ہاتھ تو لگائے. اور جب آپ بڑے ہو گئے اور بڑے ہو کر شادی ہو گئے تو واپس آ کے ان سب چیزوں کو اٹھا کے آپ نے کہاں پھینک دیا؟ یعنی کسی کو دے دو، ان کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا ہی کہ کوئی ایک آدھ چیز اس میں سے بہت اچھی ہو تو وہ آپ رکھ لیں، تو باقی سب کوئی چیزیں جو کل تک اتنی امپورٹنٹ تھی کہ آپ مرے جا رہے تھے ان کے لیے، آج کہتے ہیں کہ کسی کو دے ڈالو. کل تو آپ ہاتھ نہیں لگانے دے رہے تھے اور آج کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں اس چیز کی. یا کبھی آپ کے حالات اچھے نہ ہوں اور پھر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت دے اور ہر چیز نئی آپ کو مل جائے، تو وہ پرانا سا فرنیچر، وہ ٹوٹے پوٹے برتن، وہ ٹوٹا پوٹا گھر، تو انسان ہنستا ہے بعض اوقات بیٹھ کے کہ ان چیزوں کو میں جھگڑا کرتا تھا لوگوں سے، اس کی خاطر بہن بھائیوں سے جھگڑے کیے تھے. آپ کو پتا نا کہ جب ماں باپ کا چھوڑا ہوا سامان بچتا ہے تو کتنے جھگڑے فساد ہوتے ہیں. یہ دن سے اس کے حصے میں کیوں چلا گیا، وہ فلاں چیز وہ کیوں لے گیا، وہ فرنیچر وہ کیوں اٹھا گیا، وہ مجھے ملنا چاہیے تھا. لیکن تصور کیجئے کہ اگر دنیا میں ہی اللہ آپ کو خود اس سے بہت زیادہ دے دے تو پھر آپ بیٹھ کے یہاں سے چلو اس چیز کے لیے میں نے اتنی جنگ کی تھی. تو بالکل یہی ہوگا آخرت میں جا کر، انسان کہے گا ان فضول چیزوں کے لیے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی میں نے اتنے تعلقات خراب کیے، اتنا کچھ بگاڑا، آج ان میں سے کوئی چیز میرے کام نہیں آ رہی اور ساتھ بھی نہیں آئی، وہی رہ گیا سب کچھ. جیسے شادی سے پہلے کا سامان جہیز کے ساتھ کوئی نہیں دیتا، پرانے کپڑے بھی آپ کے وہیں رکھ لیے جاتے ہیں. اس وقت تو میں بہنوں کو پہننے نہیں دیتی تھی، کسی شادی یا کسی پارٹی میں میرے جوتے مت پہنو، اور اب ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں کہ اس سے بہتر مل گئے. اور یہ تو دنیا میں ہی بہتر ہے جہاں بہترین ہوگا اور کوئی دیکھا ہی نہیں کسی نے کیسا ہوگا، تو کیا حال ہوگا؟ یہ دراصل ہماری حماقت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت اہم قرار دے دیا.